सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नसीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नसीर हाजिर है और अपने सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू अमेरिका में मुकीम उर्दू जबान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तदरीस का बीड़ा उठाने वाले इल्म दोस्त मोहसिन नकवी साहब के साथ हमारा एक मुकालमा।
तो मुझे ये तजस्सुस हुआ कि यहाँ बीए और एमए के लेवल पे उर्दू की क्या तालीम हो रही है और वो कौन लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो उस पर मैंने कुछ तजस्सुस जो अपना था तो वो उसको बरूर कर लाते हुए मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। कोलंबिया में जो उर्दू की प्रोफेसर हैं वो चिट हैं और वो गालिब पे बहुत काम कर रही हैं, उन्होंने गालिब की वेबसाइट बनाई है, तो उसमें उन्होंने ये इल्तिजाम किया कि गालिब को उन्होंने लैटिन लेटर्स में पूरा दीवान गालिब लिखा है वेबसाइट पे, उर्दू की स्क्रिप्ट में लिखा है और देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखा है। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो देवनागरी में वो सब गलत आ रहा है, जो कुछ भी है कोई शेर सही नहीं पढ़ा जा रहा तकरीबन गालिब का।
कलाम शायर बाज़ुबान शायर जनाब अजहर इनायती का कलाम इन्हीं की आवाज में।
तमाम घर की फजा को बदलता रहता है एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है।
वाह वाह क्या खूबसूरत।
तमाम घर की फजा को बदलता रहता है वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है।
क्या खूब।
चराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, यहाँ हवाओं का रुख तो बदलता रहता है।
वाह
मैं जुगनुओं सा उजाले में अपने जिंदा हूँ, चराग है मुझ में के जलता रहता है। इस आदमी के कभी भीड़ साथ चलती थी, इस आदमी के कभी भीड़ साथ चलती थी, ये आदमी जो अकेला टहलता रहता है।
वाह वाह वाह। तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 215 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
लेकिन इसमें एक जो एहसास है, वाह करे कोई, क्या करे कोई, रुस्वा करे कोई, एक ऐसी हैरानी का मंजर और इजहार है और एक ऐसा माहौल है इस गजल में है जो वाकई दिलों को पिघलाने के लिए काफी है।
और आखिर में कृष्णचंद का अफसाना पहला बिल सुनाएंगे खालिद हमीद।
कैलाश को अपनी बहन के हुस्न पर बेहद गुरूर था। कैलाश ने मसर्रत और इत्मीनान का एक लंबा सांस लेकर पूछा, मगर मुझे काम क्या करना होगा? उषा ने कैलाश की तरफ मुड़े बगैर समंदर के पानियों की तरफ इशारा करके कहा, समंदर पार से बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, तुम्हारा काम होगा उनसे ताल्लुक पैदा करना, उनकी देखभाल और खातिर करना, उन्हें खुश रखना। ये काम करने वालों को आज के जमाने में कॉमेक्ट मैन कहते हैं।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक ऐसी शख्सियत के इंटरव्यू से जिनका उर्दू जबान व अदब से बराह रास्त ताल्लुक कभी नहीं रहा, मगर अपनी बाकायदा मुलाजमत से फारिग होने के बाद इन्होंने इस तरफ रुजू किया और वो भी अमरीका में रहते हुए। नकवी साहब कई अशरों से अमरीका में मुकीम हैं, कराची यूनिवर्सिटी से तबीयात में मास्टर्स किया, यहाँ अमरीका आए तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से मुतालिक हो गए। कोई 10 बरस पहले मुलाजमत से फारिग हुए तो फिर इनको तजस्सुस हुआ कि अमरीका में उर्दू की तालीम और तदरीस का क्या आलम है। इनसे गुफ्तगू का आगाज इनके इसी तजस्सुस के तस्करे से हुआ। खासी दिलचस्प कहानी है, सुनिए जनाब मोहसिन नकवी से।
तो मुझे ये तजस्सुस हुआ کہ یہاں بی اے اور ایم اے کے لیول پہ اردو کی کیا تعلیم ہو رہی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کچھ تجسس جو اپنا تھا وہ اس کو بروئے کر لاتے ہوئے میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا. کولمبیا میں جو اردو کی پروفیسر ہیں وہ چٹ ہیں اور وہ غالب پہ بہت کام کر رہی ہیں, انہوں نے غالب کی ویب سائٹ بنائی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ التزام کیا کہ غالب کو انہوں نے لیٹن لیٹرز میں پورا دیوان غالب لکھا ہے, ویب سائٹ پہ اردو کی اسکرپٹ میں لکھا ہے اور دیوناگری اسکرپٹ میں بھی لکھا ہے. تو اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو دیوناگری میں وہ سب غلط آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہے کوئی شعر صحیح نہیں پڑھا جا رہا تقریباً غالب کا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خود تو کام کر نہیں رہی, پروفیسر اپنی جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈینٹس ہیں ان سے وہ کام کروا رہی تھیں. تو جو جن صاحب نے یہ کام کیا تھا ان کو ہم نے کانٹیکٹ کیا, ان کو ہم نے سب غلطیاں ان کی دکھائی کہ دیکھیے یہ سب بالکل غلط کر رہے ہیں آپ. پھر میں نے ان کو چھوٹا سا پروگرام لکھ کے دیا کہ یوں آپ اردو کی جو تحریر ہے اس کو دیوناگری میں صحیح صحیح کیسے تلفظ آپ کو لا کر کے اور دیوناگری میں لکھیں گے. مثلا تسلی کا لفظ لے لیجیے, تو تسلی میں جو اردو میں تسلی لکھتے ہیں آپ وہ لام پہ تشدید دیتے ہیں, لکھا ایک ہی لام جاتا ہے. جب وہ دیوناگری میں کنورٹ ہوا تو وہ دو لام لکھے گئے, تو وہ بیسکلی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ہو گیا تسللی انسٹیڈ آف تسلی. اس قسم کی خامیاں میں نے ان کو نکال کے لکھ کر کے دی کہ یہ آپ اس کو صحیح کیجیے. مگر ظاہر ہے کہ جو صاحب وہ کام کر رہے تھے ان کی پی ایچ ڈی تقریباً مکمل ہو گئی تھی, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کام کو. تو یہ سب میں نے خامیاں دیکھی یہاں ہائی لیول پہ جو اردو کا کام ہو رہا ہے اس میں. تو مجھے اب یہ کاوش ہوئی کہ بھائی میں کچھ اس میں حصہ لوں. تو میں نے کولمبیا یونیورسٹی, نیو یارک یونیورسٹی اور رٹگرز یونیورسٹی جو کہ نیو جرسی کی ہے, وہاں جتنی اردو کی کانفرنسز ہوتی تھیں, ورک شاپس, میٹنگس, سب میں جا کے میں بیٹھ جاتا تھا. تو اس سلسلے میں میری دوستی دو تین پروفیسر رٹگرز یونیورسٹی میں جو انڈیا کے ہیں اور اصل میں وہ ہسٹری پڑھاتے ہیں, ان سے ہوئی. اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی یونیورسٹی میں بھی اردو ہونی چاہیے. تو اس پر میں نے 6 برس کام کیا. 6 برس کام کرنے کے بعد ایک دفعہ مجھے موقع ملا سمر 2010 میں کہ مجھے ایک 3 کریڈٹ کا کورس دیا گیا اردو پڑھانے کے لیے, جو میں نے اردو پڑھایا وہاں اور وہ بہت کامیاب کورس رہا. اس میں زیادہ تر جو تھے وہ تو پاکستانی بچے تھے ہمارے, جو کہ اچھے خاصے اردو بول لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا بالکل نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا, کیونکہ اسکرپٹ سے ان کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کو پہلے میں نے ہاتھ سے لکھوانا شروع کیا, ان سے جب کاغذ پہ لکھوانا شروع کیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کو بہت زحمت ہو رہی ہے اس کام میں اور 3 مہینے کے کورس میں کوئی خاص کام ہم کر نہیں پائیں گے ان طلبا کے ساتھ. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ دیکھیں کہ انفارمیشن سسٹمز میں اردو پہ کیا کام ہوا ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو لاہور کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک صاحب لنگوسٹکس کے ہیں اور انہوں نے اردو پہ بہت کام کیا ہے. اس کو ہم نے کھنگال ڈالا بالکل پوری ویب سائٹ کو اور ہمیں بہت سی چیزیں وہاں سے مل گئیں. اردو کے جتنے اچھے اچھے فونٹس تھے وہ ہم نے سب نکال لیے. ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ ونڈوز کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی اور ونڈوز 7 جو آیا اس میں انہوں نے بہت سی زبانیں امپلیمنٹ کر دیں. بس آپ کو ونڈوز میں جا کر کے اور چوز کرنا ہوتا ہے اور لینگویج ایڈ کر لیں آپ اور وہ لینگویج خود بخود جو ہے آپ لکھنا شروع کر دیں گے اپنے کمپیوٹر پہ, چاہے آپ HTML کی اسکرین پہ جائیں ای میل بھیجنے کے لیے اور چاہے MS Word وغیرہ کے فائلوں پہ جائیں, ایکسل میں, پاور پوائنٹ میں, وہ خود ہی فونٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کی بورڈ تو سب انگریزی کا ہے. تو اس کے لیے جو لاہور کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی, انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک ایسا کی بورڈ بنایا کہ جو آوازوں کی مناسبت سے ہے. مثلا اگر آپ پی کا لیٹر ٹائپ کریں گے تو وہاں اردو کا پے آ جائے گا اور شفٹ پی کریں گے تو پیش آ جائے گا, اے کو ٹائپ کریں گے تو الف آ جائے گا, ایل کو ٹائپ کریں گے تو لام آ جائے گا, ایم کو ٹائپ کریں گے تو میم آ جائے گا.
یہ ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟
سینٹر فار ریسرچ فار اردو لینگویج پروسیسنگ. اس میں ویب سائٹ میں ڈاؤن لوڈ کی بٹن کو آپ دبائیں گے تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی, فونٹس, فونیٹک کی بورڈ, سب چیزیں آ جائیں گی. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اپنے لیپ ٹاپ پہ. بس اس سے بس پھر ہم نے سارے طلبا کو ان کے لیپ ٹاپ پہ ہم نے یہ انسٹال کروا دیا. بس پھر کھڑا کھڑ انہوں نے لکھنا سیکھ لی, جلدی جلدی وہ ٹائپ کرنے لگے اور ان کو ہم نے بڑے بڑے انسینٹیو دے دیے کہ ایک لیٹر تم ہمیں اردو میں لکھو گے تو ہم 50 پوائنٹ دیں گے تم کو. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کے گریڈ بھی بہت اچھے ہو گئے اور جلدی جلدی بہت جلدی انہوں نے اردو ٹائپ کرنا سیکھ لیا اور اس کے سہارے سے پڑھنا بھی سیکھ لیا, کیونکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے کہ حروف شکلیں کیسے بدلتے ہیں جیسے جیسے وہ ٹائپ کرتے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے اردو سکھانے کے لیے مغربی ممالک میں ان بچوں کے لیے کہ جو ہیریٹیج اسٹوڈینٹس کہلاتے ہیں, یعنی ان کی زبان اردو ہے, وہ بول لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا کیونکہ اسکرپٹ سے ان کا کوئی انٹروڈکشن ہوا ہی نہیں تھا.
جناب محسن نقوی کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اس گفتگو کا بقیہ حصہ.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ جناب محسن نقوی کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ بالخصوص امریکہ میں بسنے والی نئی نسل کو اردو زبان اور ادب سے روشناس کس طرح کرایا جائے اور انہیں کس طرح اس جانب راغب کیا جائے۔
تو یہاں جب ہم آئے تو ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کو ہم نے گھر میں اردو سکھائی۔ ظاہر ہے ان کو بولنے میں، اور دو بچیوں کو تو لکھنے پڑھنے میں بھی کوئی زحمت نہیں ہے۔ تو ایک نے تو بی ایل ایل پہ اردو کی کولمبیا یونیورسٹی سے، دوسری چونکہ عربی فارسی کر رہی ہے اس لیے اس کو ویسے اردو آتی ہے۔ پھر ہماری دلچسپی یوں بڑھی کہ ہر یونیورسٹی میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی اردو کا ایک پروفیسر بیٹھا ہوا ہے۔ صرف پرنسٹن کی یونیورسٹی تھی یہاں جس میں اردو کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، اگلے سپٹمبر سے وہاں بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھائی امریکہ میں اردو کے لیے کیا کام کر سکتے اجتماعی طور سے۔ یہاں مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی محفلیں کرتے ہیں، اس میں وہ اپنا غزلیں نظمیں پڑھتے ہیں، ان کی واہ واہ بھی ہوتی ہے، لیکن آنے والی نسل کو اردو کیسے سکھائی جائے گی، ہمیں یہ فکر تھی اور اسی پہ ہم نے توجہ دی۔ تو اب ہم مثلا اردو کی، ہم ایک تو گرامر کی کوئی کتاب نہیں ہے، جتنی گرامر کی کتابیں اردو کی لکھی گئی ہیں وہ سب عربی میں ہیں، یعنی ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ سب عربی کی ہیں، اور اردو زبان جو ہے وہ تو پروٹو انڈو یوروپین زبان ہے۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اردو کی ایک باقاعدہ گرامر لکھی جائے انگلش میں، جس میں ساری اصطلاحات انگلش کی ہوں اور لینگویج اس کی انگلش ہو، لیکن اردو کی گرامر کا تجزیہ کیا جائے۔ تو وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ سائنس کے متعلق ہمارے اردو دا طبقے میں بہت کم علمیت ہے، تو ہم اردو میں فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے اوپر ایک کتاب ہم نے لکھنی شروع کی ہے کہ تاریخ، ہسٹری آف سائنس، اور خصوصیت سے مسلمانوں نے سائنس کی ترقی میں جو کام کیا فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں، اور کیسے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے اور سائنس جو ہے وہ یوروپین سائنس ہو کے رہ گئی ہے۔ تو کم سے کم اردو دا طبقے کو یہ تو پتہ چلے کہ کیا کیا کام ہو چکا ہے، اور کچھ ان کی علمیت میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں آج کل۔
نقوی صاحب، بات جو آپ نے کی یہاں کے امریکہ میں جو بچے ہیں وہ گھروں میں، تو ظاہر ہے کہ ان کے والدین ان سے اردو بولتے ہیں، تو اردو سے ان کے کان تو آشنا ہوتے ہیں، لیکن وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، اور ظاہر ہے کہ ملازمتیں جو ہیں اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب اردو جو یہاں، جیسے آپ نے بتایا کہ جو کچھ اردو ہے وہ مشاعرے اور اس طرح کی جو کچھ ادبی محفلیں ہوتی ہیں، اور جو امیگرینٹس آ رہے ہیں پاکستان سے یا ہندوستان سے، وہ اپنے ساتھ اردو کو لے کے آتے ہیں، لہٰذا وہ اردو جو ہے زندہ ہے۔ لیکن جو اب آپ کی اگلی نسل ہے اور اس کے بعد جو اگلی نسل ہے، وہ اردو سے جو ہے وہ بے بہرا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی معقول وجوہات بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ کچھ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ اپنے بچوں کو جو اردو اسکرپٹ اور اردو پڑھنے کے لیے مائل کر سکیں گے؟
بہت مشکل ہے، اور اگر ہم نے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اردو کو ایز این ایکسٹرا لینگویج نہیں انٹروڈیوس کیا تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور آتی ہے کہ ہمارے جو پچھلے صدر تھے جناب جارج بش صاحب، انہوں نے یہ کام کیا کہ منسٹری آف ڈیفنس کے تحت، جو کہ یہاں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کہلاتا ہے، اس کے تحت انہوں نے ایک پروجیکٹ قائم کی ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے اسٹار ٹاک، یعنی ستاروں کی گفتگو۔
جی جی۔
اس کے تحت انہوں نے ایک بڑی کثیر رقم گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کر دی ہے، اور وہ ہر سال گرمیوں کے 3 مہینوں کے دوران اسکولوں اور کالجوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اردو پڑھانے کے لیے پروجیکٹس تیار کریں اور ہم ان کی فنڈنگ کریں گے۔ یہ کام ہو رہا ہے یہاں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہندی والے ساری پیسے لے جاتے ہیں، اردو والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کورس رجسٹر ہوتا ہے گرمیوں میں تو کوئی بچہ آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔
ہاں، یقینی طور پہ اس میں تھوڑا سا بچوں کا بھی قصور ہوگا، کچھ والدین کی بھی عدم توجہ ہی ہوگی کہ وہ اپنے
بچے تو دیکھیں، جو انڈر 16 ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے۔
جی،
اگر ہم نے کہیں اردو کا کورس سیٹ اپ کیا ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہوگا کہ وہ بچوں کو کار میں بٹھا کے لائیں، کلاس سے پہلے چھوڑیں، پھر کلاس کے بعد آ کے لے جائیں۔ تو یہ کرنے کو تیار نہیں ہے ماں باپ۔
یہ فرمائیے، آخری جو بات میں آپ سے پوچھنی تھی کہ جو آپ کا شعبہ رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اب ظاہر ہے کہ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اب پرنٹ میڈیا پہ حاوی ہو گیا ہے, تو پاکستان میں بھی ابھی بہت زیادہ نہیں یہ رواج ہوا کہ جو اردو میں سارا جو کچھ مواد ہے اس کو بجائے کاغذ کے اب الیکٹرانک میڈیا پہ منتقل کیا جائے. تو
بہت ضروری ہو گیا ہے یہ. تو ابھی دیکھیے کہ وہ فیروسانس کا گودام پورا جل کے خاک ہو گیا, اس میں 10 کروڑ روپے کی کتابیں جل گئیں. بتائیے بھلا یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کتابیں نایاب کتابیں تھیں کہ جن کی اب نقل ملنا بھی مشکل ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کاغذ کی کارروائی کو کم کیا جائے, ختم بلکہ ختم کیا جائے. کسی چیز کو پرنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہر چیز اب تو آپ اردو ٹائپ کر لیتے ہیں نا, اور اگر پرانی کتاب ہے تو اس کو آپ اسکین کر ڈالیے, پی ڈی ایف بنا دیجیے, سیو کر دیجیے اس کو, اس میں کوئی پڑھنے میں زحمت نہیں ہوتی. اب تو کتاب پڑھنے والے انسٹرومینٹس آ گئے ہیں, کتاب کے سائز کے ہیں, ان کو آپ جیب میں رکھیے, ٹرین میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں, 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, آپ کتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس میں 10-12-15 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, پوری پوری لائبریری آپ کے ساتھ چل رہی ہے. ان سب چیزوں کو بہت ضروری ہے ترویج دینا, انکریج کرنا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کریں تاکہ کاغذ کی کارروائی کم ہو اور کتابوں کا علم ضائع نہ ہونے پائے. یہاں اٹلانٹا میں ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے رامائن کے اوپر, لیکن وہ رامائن کوئی اور نہیں بلکہ وہ رامائنیں جو اردو میں لکھی گئی تھیں, اس میں انہوں نے دو ہم کو تصویریں بھیجی ہیں جو نول کشور پریس کی چھپی ہوئی اردو کی رامائن تھی. اب یہ کتنی نایاب کتابیں, دیکھیے آپ, تو ان چیزوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور دیکھیے پرانی کتابیں جیسے داستان امیر حمزہ ہے یا شاہنامہ فردوسی ہے, اس میں بہت سے ایڈیشن اس کے ایسے چھپے تھے, اس میں کلر تختیاں ہیں ہر کہانی کے ساتھ, ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اسکیننگ اور یہ سافٹ ویئر میں محفوظ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ وہ تختیاں دوبارہ تھوڑی کو پرنٹ کرے گا.
ظاہر بات ہے,
بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تختیاں جن کی وہ تصویریں, وہ تختیاں بھی ضائع ہو چکی ہیں. اب یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ ہمارے قارئ جو سامعین ہیں سب سن رہے ہیں, کہ منشی پریم چند کا سارا کام دلی میں 24 ولیوم میں پھر سے پرنٹ ہوا ہے, اور بہت ہی باؤنڈ, وہ سب کمپیوٹر ٹائپ سیٹ پہ ہوا ہے. تو اس کی جو چھپائی وہ بہت ہی خوبصورت ہے, کیونکہ وہ پرنٹر اس سے لیزر پرنٹر سے ہوا ہے, تو وہ 24 ولیوم میں ہے, تو وہ کام بہت اچھا ہوا ہے. اور اس کا پیپر وائٹ پیپر ہے, وہ یلو پیپر نہیں ہے, تو وہ لانگ لائف پیپر ہے اور کمپیوٹر پہ ٹائپ سیٹ ہوا ہے. تو اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ سیٹ ہوا ہے تو وہ اس کا جو مسودہ ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا, جب چاہیں گے اس کو پرنٹ کر لیں گے. اور دوسری کمپیوٹر کے ٹائپ سیٹ پہ ایک فائدہ یہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کا, کہ آپ اگر چاہیں گے تو ایک وقت میں ایک کتاب چھاپ کے اس کی بائنڈنگ کر سکتے, اور چاہیں گے 10,000 چھاپ لیں گے اسی سے.
ابھی
جیسے کولمبیا کی جو غالب کی ویب سائٹ ہے, یہ اتنی کمپلیٹ ویب سائٹ ہے, انہیں ہم نے تو اس پہ بہت تنقید کی ہے, وہ جو دیوناگری کی رائٹنگ
ہے وہ تو مسئلہ رسم الخط ہے,
لیکن اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ہر شعر آپ کو ایک ایک شعر جو ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں, ایک ایک غزل کو کلک کر سکتے ہیں, ہر غزل کے ہر شعر کو کلک کر کے اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں, تبا تباہی سے لے کر کے بے خود موہانی تک جتنی شرحیں ہوئی ہیں ان سب کا آپ کو نچوڑ وہاں مل جائے گا ویب سائٹ کے اوپر
روبرو. ابھی آپ نے جناب محسن نقوی کی گفتگو سنی.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر, آج کے شاعر ہیں جناب اظہر عنایتی. شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے, مگر روایتی شاعری سے گریز کرتے ہیں. تجربات اور موضوعات آج کل کے ہیں, مگر لہجہ اور اسلوب خالصتاً ہماری روایتی شاعری کا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے جناب اظہر عنایتی سے ان کا منتخب کلام.
تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے, جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے, تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے. جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے, تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے. اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں, اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں, لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے. اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں, لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے. ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں, ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں, ہمسائے کا، مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے، اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ہم اللہ کرے شہر کے پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔
واہ واہ کیا سلام تمہیں۔
پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔ پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ اور اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے۔ اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں۔
دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے، یار تو بھی منافقین میں ہے۔ دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے، یار تو بھی منافقین میں ہے۔ کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے۔ کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے۔ المیہ تو چاند کا دیکھو، المیہ تو چاند کا دیکھو، جگنو جگنو معاشرین میں ہے۔ المیہ تو چاند کا دیکھو، جگنو جگنو معاشرین میں ہے۔ اتنے پرزور احتجاج کے بعد، اتنے پرزور احتجاج کے بعد، ایک بادامت مظاہرین میں ہے۔
کیا خوبصورت۔
اتنے پرزور احتجاج کے بعد، ایک ندامت مظاہرین میں ہے۔ چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے، چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے، ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے۔ بڑے عذاب میں ہے، ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے۔ پھر ملاحظہ کریں کہ گفتگو میں نہیں رئیسوں کی،
جی جی،
گفتگو میں نہیں رئیسوں کی امکنت جو مصاحبین میں ہے۔ گفتگو میں نہیں رئیسوں کی تمکنت جو مصاحبین میں ہے۔ اور ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ہر خزانہ اسی زمین میں ہے۔ ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ہر خزانہ اسی زمین میں ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں یہ چند شعر اور پیش کر دوں، یہ بہت آپ کو پسند آئیں گے۔
جی شاید
کا بڑا نیا سا مطلع ہے کہ تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے۔
واہ واہ کیا خوبصورت۔
تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، وہ ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے۔
کیا خوب۔
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ۔ چل سنو صاحب
جی۔
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ، یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے۔
واہ۔
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ، ہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے۔
کیا کہنے،
میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے۔ میں جگنوؤں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے۔ اور اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے۔ آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے۔ اور یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، ہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے۔
کیا بات ہے، واہ واہ۔
یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، ہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے۔ عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی، عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی، بروتھو شگوفہ نکلتا رہتا
کیا
ہے.
بات ہے, واہ واہ,
یہ چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی, بروتھو شگوفہ نکلتا رہتا ہے. یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
واہ واہ واہ, کیا خوبصورت.
یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح گھر, جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب اظہر عنایتی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ادبی پیشکش صدا رنگ جاری ہے. یہ اعلان سن لیجیے اور پھر اس پروگرام کا اگلا مرحلہ.
ہمارے کالنگ شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غالب کی غزل 215 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غزل طویل ہے, غزل مشکل ہے. غزل میں جو مضمون آفرینی ہیں اور جو انشاء خیال ہیں وہ بہت منفرد ہیں. کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی, مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی. Until someone creates a mouth to the wound, it is difficult for anyone to open a path of communication with you. کہتے ہیں جب زخم میں دہان پیدا کرنا یا ماؤتھ پیدا کرنا, زخم کھولنے سے مراد ہے. کہتے ہیں جب دل, جب تک کہ ہم اس قابل نہ ہو کہ دل کے زخم کھول دیں, تو تم سے ہماری راہ اور رسم اور گفتگو کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کی منہ کھولنے کی, تو وہ منہ جو ہے وہ زخم کا کھل رہا ہے اور جو راہ سخن ہے اس میں بھی منہ کھلتا ہے. تو یہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں, جب تک کہ زخم کا منہ نہ کھلے اس وقت تم سے گفتگو کیوں کر ممکن ہو. عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر, کب تک خیال تر رہے لیلا کرے کوئی. دا ورلڈ از فرام اینڈ ٹو اینڈ اے ڈسٹ اسٹارم ریزڈ بائی دا فرینزی آف مجنوں, ہاؤ لانگ وڈ اینی ون گیو تھاٹ ٹو دا رنگلیٹس آف لیلا. مجنو جو ہیں وہ بیابان میں دنیا میں پھر رہے ہیں, ان کے پیروں سے جو گرد اڑ رہی ہے اس سے غبار پیدا ہوا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم جو ہے وہ اس گرد سے ڈھکا ہوا ہے. کہتے ہیں اب یہ بتائیے کہ کب تک خیال تر لیلا کرے کوئی. یہ اس خیال سے جو مجنو کے ذہن میں تھا اس نے دست نوردگی کی, تو اب چونکہ ساری کائنات اس سے بھر گئی اس غبار سے, تو کہتے ہیں کب تک اس کا خیال دن میں رکھ سکتے ہیں ہم, جبکہ یہ بات جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ چکی ہے. غبار سے مراد دل کا غبار ہے اور غبار سے مراد وہ آنسوؤں کی بارش ہے. تو کہتے ہیں انتہا تک بات پہنچ گئی ہے, اب کب تک کوئی اس کے خیال کو اپنے دل سے لگائے رکھ سکتا ہے. افسردگی نہیں طرب انشاء التفات, ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی. Melancholy is not a style of joy of kindness. Yes, but having become pain, someone might make a place in the heart. کہتے ہیں کہ جو افسردگی ہے ہمارے دل میں, اس سے ہم کو کوئی اتنی بڑی خوشی میسر نہیں ہوتی. ہاں اگر واقعی میرے دل کو خوشی عطا کرنی ہے تو ایک ایسا درد بن جاؤ اور ایسا درد جو دل میں سما جائے, تب تو طرب انشاء التفات مجھے ملے گا. خالی افسردگی سے تو یہ کام نہیں چل سکتا میرا. رونے سے ندیم ملامت نہ کر مجھے, آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی. ریپروچ می ناٹ او فرینڈ آف مائی ویپنگ, آفٹر آل لیٹ سم ون سم ٹائم ان ڈو دا ناٹ آف دا ہارٹ. عاشق کو منع کیا جا رہا ہے کہ اب رونا دھونا بند کریں آپ, تو کہتے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو رونے دھونے سے. کہتے ہیں کہ یہی تو ایک طریقہ ہے جس سے دل کی جو گرہ بندی ہوئی ہے, جو دل میں بندش ہے, وہ کھل جاتی ہے رونے سے. تو ذرا غور فرمائیں کہ آنسوؤں سے وہ جو گرہ کھل جاتی ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر وہ دوست سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو, یہی تو ایک آسرا میرے ذات باقی ہے جس سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. چاکے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی, کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی. When the tearing of the liver did not pave the way to get her attention, what benefit is there that anyone would disgrace the collar. معاملہ بالکل صاف ہے, کہتے ہیں جب ہم نے جگر اپنا چاک کر دیا اور اس محبوب کو اس کی کوئی فکر نہ ہوئی, تو اب گریبان کو چاک کرنے سے کیا فائدہ. جب جگر سے کام نہ چلا تو گریبان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. لختے جگر سے ہے رگے ہر شاخ شاخ گل, تا چند باغ بانیے صحرا کرے کوئی. فرام دا پیسز آف لیور دا وین آف ایوری تھارن از اے برانچ آف دا روز, ہاؤ لانگ وڈ اینی ون کنٹینیو دا گارڈننگ آف دا ڈیزرٹ. یہاں میں نے جیسا ذکر کیا تھا مشکل خیالات ہیں. کہتے ہیں جگر کے ٹکڑوں سے ہم نے سینچا ہے بیابان کو اور اس طرح سے اس میں جا بجا پھول نکل آئے ہیں. پھر تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب کب تک ہم باغبانی کرتے رہیں گے صحرا کی اپنے خون جگر سے. ایک تھکن کا احساس ہے, لیکن جو نزاکت خیال وہ یہ ہے کہ اپنے ہم لخت جگر سے ہر خار جو ہے اس کو ہم نے سینچا اور وہ ایک شاخ گل بن گیا. یہ ذرا مضمون آفرینی کا ایک نادر نمونہ ہے. ناکام یہ نگاہ ہے برق نظارہ سوز, تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی. The failure of the vision comes because of the gaze burning lightning. You are not the one that anyone might make you a spectacle. کچھ وہی ذکر ہے موسیٰ کا جانے کا طور پر. کہتے ہیں ہماری نگاہ کی جو ناکامی ہے وہ برق نظارہ سوز کی وجہ سے ناکام ہے. کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ جو قاصر ہے دیکھنے سے چیزوں کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی جو تھی اس نے اس کو جلا کے خاک کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اے خدا, تو وہ نہیں ہے جس کا کوئی نظارہ کر سکے, یا کسی کی نگاہ اس قابل نہیں ہے جو تجھے دیکھ سکے بغیر خود کو آتش کے حوالے کرنے کے بجائے. ہر سنگ وحشت ہے صدف گوہر شکست, نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی. ایوری اسٹون اینڈ برک از این آئسٹر شیل آف دا پرل آف ڈیفیٹ, دیر از نو لاس اف ون ڈز ٹریڈنگ ود میڈنس. پہلے تو مصر میں یہ آپ غور سے دیکھیں کہ جتنی بھی انہوں نے کہا اسٹون اور برکس ہیں, سنگ و خشت ہیں, ان کو انہوں نے مثال دی ہے آئسٹر شیل سے یا صدف سے کہ جس کے اندر موتی ہوتے ہیں. اب موتی کیا ہے؟ وہ موتی ہے کہ ہر سنگ و خشت جو ہے اس میں ایک خوبی ہے, اس کو کھول کے اس میں سے موتی جو ہے وہ اور صدف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں جو کہتے ہیں کہ نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی, اب بات یہ تھوڑی سی یہاں پہ طویل اس لیے ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ یہ سوچیں کہ کوئی مجنو ہے جس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں. جب وہ پتھر مار رہے ہیں تو اس کے خون نکل رہا ہے جسم سے, اور اس تکلیف سے اس کو جو لطف آ رہا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے کسی صدف کو حاصل کر لیا ہو. تو اس کے لیے یہ پتھر جو ہیں, یہ صدف اور ان کا جو اثر ہے, وہ گوہر کے برابر ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی نزاکت۔ پھر کہتے ہیں، سربر ہوئی نہ وعدے صبر آزما سے عمر، فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی۔ دا لائف ٹائم ڈڈ ناٹ بیکم ایکول ٹو دا انڈیورنس ٹیسٹنگ پرامس، ویئر از دا لیجر دیٹ اینی ون وڈ لانگ فار یو۔ پہلے کہتے ہیں کہ عمر جو تھی وہ چھوٹی پڑ گئی، تمہارا جو وعدہ تھا کہ تم ہمارا صبر آزماؤ گے تو وہ وعدہ جو تھا وہ پورا نہ ہوا اور جان جاتی رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی فرصت کہاں ہیں کہ تیری تمنا کرے کوئی، جب تیری تمنا کری ہم نے تو پھر ہمیں وہ انتظار ہوا، جب وہ انتظار ہوا تو وہ زندگی جاتی رہی، تو اب چونکہ زندگی بھی ختم ہو گئی تو نہ وہ وقت بچا کہ ہم تیری تمنا کر سکیں، کیونکہ یہ تمنا جو تھی وہ عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ ہے وحشتِ طبیعتِ ایجاد یاس خیز، یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی۔ دا فرینزی آف دا ڈسپوزیشن ٹو کریٹ برنگس ڈسپیئر، دس پین از ناٹ سچ دیٹ اینی ون وڈ ناٹ کریٹ اٹ۔ وحشت، طبیعت ایجاد، یاد خیز، یاس خیز، کہتے ہیں کہ اس خواہش میں کہ ہمیں وحشت کے دور سے گزر کے ہم اس آخری دور پر پہنچ جائیں جہاں ہمیں صرف ناامیدی ہو، کہنے کہ یہ وہ درد ہے جو ہر شخص پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں اتنے انہوں نے نگیٹو دیے ہیں، یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی، یہ درد وہی ہے جو ہر ایک کوئی پیدا کر سکتا ہے جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ آخر میں اس کی طبیعت جو ہے اس میں یاس خیزی یا انداز یاس آ سکے۔ بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی۔ دا آئیڈلنیس آف فرینزی از بزی بیٹنگ دا ہیڈ، وین دا ہینڈس وڈ بریک دین واٹ وڈ اینی ون ڈو۔ اب یہاں کہتے ہیں، یہاں پہ لفظ آئیڈلنیس سے مراد یہ کہ جب ہم امید میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں اس کو شوق ہے ہماری بیکاری کو سر پیٹنے کا شغل، اور سر پیٹتے چاہیں اپنے ہاتھ سے پیٹتے ہیں، تو کہتے ہیں جب سر کو پیٹ پیٹ کر ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں تو ہم پھر کس طرح سے اپنی بیکاری جنوں کا احساس کسی کو دلا سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جو فرنزی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جنون، اس کی بیکاری سے مراد اس کی نہ پیدا گیری یا اس کے اثرات نہ ہونے سے ہے۔ یہاں پر کہیں گے کہ ہمارے جنون کا اثر چونکہ کسی پر نہیں تو اس کا ہی سر پیٹنا، اسی پہ واہ ویلا کرنا، لیکن اگر جب ہاتھ ٹوٹ جائیں سر پیٹ پیٹ کر تو وہ بھی صلاحیت ہمارے ساتھ جاتی رہتی ہے۔ حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی۔ دا بیوٹی آف دا ریڈینس آف پوئٹریز کینڈل از فار اوے اسد، بٹ فرسٹ سم ون شوڈ کریٹ اے مولٹن ہارٹ۔ کہنے کہ میری شاعری جو ہے اس کی خوبصورتی کی شمع جو ہے اس کی روشنی لوگوں سے بہت دور رہتی ہے، اور وہ اس وقت قریب آ سکتی ہے کہ جب کسی کے پاس مولٹن ہارٹ یا گداز دل ہو، دل جو میرے خیالات، تصورات اور احساسات کو سمجھ سکے۔ لیکن یہاں انہوں نے پہلے ایک شمع سخن بیان کی ہے، اس میں شعلہ ہے، اس میں گرمی ہے، اور پھر دوسری طرف انہوں نے بات کی دل گداختہ کی، شمع بھی پگھلتی ہے، دل بھی پگھل سکتے ہیں، تو کہتے ہیں جب دونوں کا ملاپ ہوگا تبھی میری گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے گی۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 215، جیسا میں نے عرض کیا طویل غزل تھی، لیکن اس میں ایک جو احساس ہے، واہ کرے کوئی، کیا کرے کوئی، رسوا کرے کوئی، ایک ایسی حیرانی کا منظر اور اظہار ہے، اور ایک ایسا ماحول ہے اس غزل میں ہے جو واقعی دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی تشریح کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر اردو وی او اے ڈاٹ کام. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
اور اب آخر میں کرشن چند کا ایک انتہائی مؤثر اور معروف افسانہ پہلا بل سنا رہے ہیں خالد حمید.
اوشا نے ٹیلی فون بند کر دیا اور مڑ کر اپنے بھائی سے کہنے لگی، رات کو میری بات سیٹھ جی سے ہو گئی تھی، اس وقت پھر پکی کر لی ہے. تم کو کل سے ان کے آفس میں کام کرنا ہوگا. 750 روپے سے شروع کرو گے اور کہیں بھی پہنچ سکتے ہو. سیٹھ جی کی الومینیم فیکٹری کا مینیجر 12,000 روپے ہفتہ لیتا ہے، تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو. کیلاش کو اپنی بہن کے حسن پر بے حد غرور تھا. کیلاش نے مسرت اور اطمینان کا ایک لمبا سانس لے کر پوچھا، مگر مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ اوشا نے کیلاش کی طرف مڑے بغیر سمندر کے پانیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، سمندر پار سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے دیش میں بزنس کرنے کے لیے. تمہارا کام ہوگا ان سے تعلق پیدا کرنا، ان کی دیکھ بھال اور خاطر کرنا، انہیں خوش رکھنا. یہ کام کرنے والوں کو آج کے زمانے میں کومیکٹ مین کہتے ہیں. بہت اہم اور مشکل کام ہے. سمجھ گیا؟ کیلاش لاپرواہی سے بولا، نہیں تم ابھی نہیں سمجھے ہو. اوشا اب اس کی طرف مڑ کر بولی، تم ابھی 22 برس کے نوجوان ہو، تم نے اپنی بہن کی طرح زندگی نہیں دیکھی ہے اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم دیکھو. میں نے تمہیں اب تک زندگی کی ہر غلاظت سے بچایا ہے، جیسے کوئی ماں خود کمر تک کیچڑ میں دھنس کر اپنے بچے کو اوپر بازوؤں میں اٹھائے رکھتی ہے، اسی طرح میں نے تمہیں غریبی اور اس کی ہر آلائش سے اب تک بچائے رکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم اب جلد سے جلد زندگی کے راستے پر آگے بڑھ جاؤ اور ایک دن اپنے سیٹھ جی کی طرح لکھپتی بن جاؤ. اوشا کی آواز میں سنجیدگی تھی. میں بھی لکھپتی بننا چاہتا ہوں، کیونکہ بغیر پیسے کے، اور وہ بھی بہت سے پیسے کے بغیر، زندگی عذاب ہو جاتی، کیلاش نے کہا. اور یہ کہتے وقت کیلاش کا نیچے کا جبڑا تن گیا اور گردن اکڑ گئی اور وہ خاصا مزہ کا خیز دکھائی دینے لگا. اوشا رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی. فضا میں شہد کی مکھیوں کی سی گونج تھی اور ہوا کی مہکتی ہوئی انگلیوں میں ایک عجیب ریشمی لطافت تھی. اوشا کو نیند سے آنے لگی. یہ سارا منظر کس قدر خوبصورت ہے، یہ کمرہ کس قدر آرام دہ ہے، یہ نائلون کی چپل کس قدر نرم ہے، اور ان نرم چپلوں کے نیچے ایرانی غالیچے کے رنگ کس قدر پرسکون ہیں. اس خوبصورتی پر ہر 2 مہینے 2,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. کب تک خرچ ہوتے رہیں گے؟ یکایک اوشا چونک گئی. سانپ کی طرح وہ سوال اس کے سامنے لہرا رہا تھا. وہ بالکل مبہوت اور خائف ہو کر اس سوال کی طرف دیکھنے لگی. کب تک؟ کب تک؟ سیٹھ جی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مگر کب تک؟ کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک اس کے جسم کی شادابی اور حسن کا رس اور مہک باقی ہے. صرف اسی وقت تک وہ اس کے حسن کو چکوتری کی طرح شہد ملا کر کھاتے رہیں گے، ایک ٹونک کی طرح. اور جب وہ رس ختم ہو جائے گا تو کوئی دوسرا ٹونک ڈھونڈ لیں گے. نہیں نہیں، سیٹھ جی ایسے نہیں ہیں، اب ایسے نہیں رہے. کم سے کم 2 سال سے تو وہ مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے اپنی بیوی سے، بالکل اپنی بیوی کی طرح. بار بار کہہ چکے ہیں اب آرام سے رہو، کھاؤ پیو، موج کرو اور پچھلی باتوں کو بھول جاؤ. اب تو میں تم کو بھی ایسے ہی رکھتا ہوں جیسے اپنی بیوی کو رکھتا ہوں. وہی خرچہ، وہی مان، وہی عزت. بولو کوئی کسر ہے؟ کسر تو نہیں تھی، مگر مگر کیا؟ اوشا نے سوال کے لہراتے ہوئے پھن پر گہری نظر ڈال کر کہا، ارے اب وہ دن تو گزر گئے جوانی کے، اور جوانی کے سونے پن کے، جب دل اپنے مقابل میں اپنا ہی کوئی ہم عمر مانگتا ہے. وہ انگلیاں جنہیں چومنے سے بجلی دوڑے، وہ نگاہ جسے دیکھنے سے بدن ٹوٹنے لگے، وہ سانس جسے اپنے قریب محسوس کرتے ہی جی آرتی اتارنے کو چاہے، وہ صورت جس کے لیے عورتیں ماتھے پر سیندور سجاتی ہیں، سینے میں کسی بچے کا تصور لیے گھومتی ہیں. ہجر کی آگ ہو یا چتا کی آگ، وہ خاموشی سے سر جھکا کے جل جاتی ہیں. ارے جب وہی نہ ملا اور جب وہ زمانہ ہی بیت گیا تو اس کے شکایت کرنے سے کیا حاصل؟ اب تو یہی سوچ لے کہ یہی کستوری چند تیرے سب کچھ ہیں، وہی بھگوان، وہی دیوتا، وہی اپنے پتی۔ سوچتے سوچتے اوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمندر میں کشتی کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج سے بہت سال پہلے اس طرح سیٹھ کستوری چند ایک بجرے میں سوار ہو کر اس کے گاؤں میں آئے تھے اور انہوں نے اس کے ماں باپ سے اسے خرید لیا تھا۔ وہ کال کا زمانہ تھا اور اس وقت اس کی عمر 11 سال کی تھی، اور سیٹھ کستوری چند کا قاعدہ تھا کہ وہ ہمیشہ لڑکیوں کو کم سنی میں خریدتے تھے۔ ایک تو سستی رہتی ہیں، پھر مرد انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال بھی سکتا ہے۔ سنا ہے مجھ سے پہلے انہوں نے 3 لڑکیاں اسی طرح خریدی تھیں۔ پھگلی ہو رہی ہوں میں جو ایسی باتوں پر دھیان دیتی ہوں، ورنہ روپے کے بغیر کیا ممکن ہے۔ ایک دن میں نے بھگوان سے پرارتھنا کی تھی کہ جس دن میرا بھائی کام پر لگ جائے گا میں اس دن اپنے جیون کو سفل سمجھ لوں گی، تیرتھ یاترا جانے کی تیاری کروں گی۔ میں سمجھتی ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے۔ آج کیلاش کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا بڑی مستعدی سے کام کر رہا تھا۔ کیبن صاف ستھرا اور ایئر کنڈیشن تھا۔ باہر دروازے پر ایک چپراسی تھا، اندر ایک گھنٹی تھی، ایک ٹیلی فون تھا اور ایک نوجوان آدمی جو جلد سے جلد لکھپتی بننا چاہتا تھا۔ اس کے ارادے بلند تھے، امیدیں وسیع اور مستقبل روشن۔ ایک طرح سے وہ اس آفس کو اور اس بلڈنگ کو اپنا ہی خیال کرتا تھا، کیونکہ سیٹھ جی اس کے اپنے ہی تھے ایک طرح سے۔ یہ بات سب جانتے ہیں، وہ خود بھی جانتا ہے، ورنہ محض ایک معمولی گریجویٹ کو 750 کے ملازمت اتنی آسانی سے کہاں مل سکتی ہے۔ وہ سب جانتا تھا، اسی لیے مکمل طور پر سیٹھ جی پر تکیہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ خود اپنی کاوش سے آگے بڑھے گا، ہوشیاری اور سمجھداری سے ہر کام کرے گا۔ خود ہر وقت اس آفس میں چوکس رہ کر دیکھے گا کہ سیٹھ جی روپیہ کیسے بناتے ہیں۔ جنرل مینیجر وی پی سہائے اس قدر امیر کیسے بن گیا ہے؟ وہ بڑی ہوشیاری مگر چالاکی سے ہر شخص پر نظر رکھے گا اور زندگی کے وہ تمام گر سیکھ لے گا جو انسان کو امارت اور فراغت کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ روبی بہت ہی فضول خرچ اور بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، 750 میں تو مشکل سے اس کے 2 ڈریس بنیں گے۔ 750 کی ملازمت سے وہ روبی کا دل نہیں جیت سکتا، اس لیے اسے لکھپتی بننا ہی پڑے گا، روبی کے لیے اور اپنے اور ان تمام چیزوں کے حصول کی خاطر جو زندگی کو آرام دہ، پرسکون اور پیاری بناتی ہیں۔ اسے لکھپتی بننا ہی پڑے گا۔ سیٹھ جی کے قریب رہ کر خاموشی سے ان کی چالوں کو سمجھ کر وہ نسخہ ضرور حاصل کر لے گا جس سے سیٹھ جی اتنے بڑے لکھپتی بنے ہیں۔ اس نسخے کو معلوم کرنا مشکل نہ ہونا چاہیے، آخر وہ بھی عقل رکھتا ہے اور اتنا معصوم اور بھولا نہیں ہے جتنا اس کی بہن اسے سمجھتی ہے۔ اتنے میں جنرل مینیجر وی پی سہائے کا ٹیلی فون آ گیا۔ روٹیکس کمپنی کے نمائندے مسٹر براؤن 2 بجے کے ہوائی جہاز سے لندن آ رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے نا؟ سہائے صاحب ٹیلی فون پر پوچھ رہے تھے۔ جی معلوم ہے، کیلاش نے جواب دیا۔ تمہیں انہیں لینے کے لیے ہوائی اڈے پر جانا ہوگا۔ وہ بھی معلوم ہے، ان کے رہنے، کھانے پینے، سیر تفریح کا سب پروگرام تمہارے ذمہ ہے، جانتے ہو؟ جی۔ ان کے تفریح کا پروگرام بنا لیا؟ جی بنا لیا۔ اور خرچے کا تخمینہ؟ جی وہ بنا رہا ہوں، جلدی پیش کرو، ابھی 10 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ وی پی صاحب نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ کیلاش نے ایک سفید کاغذ پر پینسل سے جو تخمینہ تیار کیا تھا اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر تخمینے کی ہر شق پر غور کرنے لگا۔ کال گرل 500، 100 روپے میں عمدہ کال گرل آ جاتی ہے، مگر مسٹر براؤن کو بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی عمدہ ہندوستانی لڑکی چاہیے۔ مسٹر براؤن کے اسسٹنٹ نے جو ایک دن پہلے ہوائی جہاز سے آ چکا تھا کیلاش کو بتایا تھا، مگر مسٹر براؤن ایک غیر ملکی اور اجنبی ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 100 اور 500 والی ہندوستانی لڑکی میں تمیز کر سکیں، لہذا 400 روپے تو کیلاش سیدھا اس میں سے کھا لے گا۔ خیر 300 تو کہیں نہیں گئے، 200 والی کال گر لے آئیں گے، وسکی بلیک ڈاگ 400، اسسٹنٹ کہتا ہے کہ مسٹر براؤن صرف بلیک ڈاگ ہی پیتا ہے جو بمبئی میں صرف بلیک سے مل سکتی ہے. روبی کا بھائی اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے. اس نے 200 روپے میں 2 بوتلیں دینے کا وعدہ کیا ہے. میں نے 400 روپے لکھ لیے ہیں, 200 یہاں سے کھڑے ہو جائیں گے. ہوٹل 300, اس میں سے کچھ نہیں مل سکتا. ہوٹل کا بل ہر وقت چیک کیا جا سکتا ہے. سوری کیلاش. ٹیکسی 100, 2 دن کی ٹیکسی کے لیے 100 روپے زیادہ نہیں ہے. میں اپنے دوست یوسف اسماعیل کی امبالا مانگ لوں گا 2 دن کے لیے. اپنا یار ہے اس لیے پیٹرول بھی خود بھروا کے دے گا. 100 روپے یہاں سے بچا لوں گا. صفا. متفرق 40, سگریٹ ماچس ٹیپ اور دیگر متفرقات کے لیے 40 لگا لو. اب 40 روپے کی گھٹیا رقم میں سے کچھ چرانا زیب نہیں دیتا. اس میں سے جو رقم بچے گی وہ میں اپنے اسسٹنٹ کو دے دوں گا. کیلاش نے بڑی احتیاط سے تخمینے کی ہر مت پر غور کیا. کل 1340 روپے کا بیٹھتا ہے. زیادہ بھی نہیں ہے, بالکل اسٹینڈرڈ ریٹ کے مطابق ہے. پھر بھی وہ اس ایک تخمینے میں سے 600 کی رقم ضرور بچا لے گا. 600 2 دن کی کمائی بری نہیں ہے. 2 دن میں 600 تو ایک ماہ کتنے, ایک ماہ میں اگر 5-6 ایسے تخمینے مل جائیں تو 5 سال میں وہ کسی سیٹھ کی مدد کے بغیر یہ لکھپتی ہو سکتا ہے. کیلاش یہ سوچ کر مسکرایا. پھر اس نے سرخ پینسل سے تخمینے کے حاشیے پر کانفیڈینشل لکھا اور سہائے صاحب کے کیبن میں چلا گیا. سہائے صاحب نے تخمینہ دیکھ کر اس پر ایک سرسری نظر ڈالی, کاغذ واپس دیتے ہوئے بولے, اسے سیٹھ جی سے پاس کرا لیجئے. سیٹھ جی سے کیوں؟ کیلاش نے حیرت سے پوچھا. 10,000 کے تخمینے تو آپ اپنے اختیار سے پاس کر دیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, سہائے نے مسکرا کر کہا, مگر کیلاش جی قصہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا ایگزیکٹو آتا ہے تو سیٹھ جی 6 ماہ تک اس کے سارے تخمینے خود پاس کرتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے اس نئے آنے والے ایگزیکٹو کی تربیت ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. خود میری تربیت بھی اسی طرح سیٹھ جی نے کی تھی. آپ یہ تخمینہ لے کر سیدھے سیٹھ جی کے پاس لے جائیے, انہوں نے آپ کو بلایا بھی ہے. کیلاش کیبن کا دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں آیا. آدھے فرلانگ لمبے بجلی کے ٹیوبوں سے منور روشن کوریڈور سے گزرتا ہوا سیٹھ جی کے کیبن میں پہنچا. سیٹھ جی نے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھا لیا اور اس کا تخمینہ پڑھنے لگے, اور کیلاش ان کا چہرہ پڑھنے لگا. یہ چہرہ تو ایک بہت ہی مہربان اور میٹھے مزاج کے آدمی کا چہرہ معلوم ہوتا تھا. آواز ایسی شیریں اور رستار کہ معلوم ہوتا ہے حلق میں گنڈیری رکھی ہوئی ہے. گزشتہ 10 برس میں ہزاروں بار کیلاش نے اس چہرے کو دیکھا تھا. کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا میٹھا, بے ضرر اور تقریباً گاؤدی نظر آنے والا انسان کروڑپتی کیسے ہو سکتا ہے. مگر اب تک اس نے سیٹھ جی کو صرف اپنے گھر پر دیکھا تھا. آفس میں بات کرنے کا پہلا موقع تھا. سیٹھ کستوری چند نے کیلاش کے تخمینے پر ایک سرسری نظر ڈالی. کال گرل 500, وسکی بلیک ڈاگ 400, ہوٹل 300, ٹیکسی 100, متفرق 40, کل 1340. سیٹھ جی مسکرا کے بولے, کل 1340 روپے. آج زیادہ تو نہیں معلوم ہوتے, ٹھیک ہی لگتا ہے. مجھے تو یہ بجٹ کیلاش جی ٹھیک ہی لگتا ہے. جی ہاں, بہت ہی سوچ کے بنایا ہے, کیلاش نے خوش ہو کے کہا. وہ تو لگتا ہی ہے, لگتا ہی ہے, سیٹھ جی مسکرا کر بولے. اور تو سب ٹھیک ہے, مگر یہ کال گرل 500 میں آتی ہے کیا؟ کچھ زیادہ نہیں ہے کیا؟ براؤن صاحب کو بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی ہندوستانی کال گرل چاہیے, یہ ان کی خاص فرمائش ہے. تو ٹھیک ہے, خاص فرمائش ہے تو ضرور پوری کرنی چاہیے. سیٹھ جی نے بلو پینسل سے کال گرل کی مت کو ٹک مارک کر دیا, گویا پاس کر دیا. کیلاش نے اطمینان کا سانس لیا. چلیے 400 تو کھڑے ہوئے. سیٹھ جی نے اب دوسری مت کو پکڑا. وسکی 400 روپیہ. ابرو اونچے کر کے انہوں نے کیلاش کی طرف دیکھا تو کیلاش جلدی سے بولا, براؤن صاحب کے اسسٹنٹ نے بتایا ہے کہ وہ صرف بلیک ڈاگ ہی پیتے ہیں. میں نے بہت اسمگلروں سے معلوم کیا ہے وہ 200 سے کم نہ لیں گے ایک بوتل کے لیے. اب جیسا آپ فرمائیں. آپ کہیں تو کسی سستی وسکی کا بندوبست کروں؟ سیٹھ جی جلدی سے سر ہلا کے بولے, نہیں, اب براؤن صاحب کالا کتا پیتے ہیں تو ان کو کالا کتا ہی ملے گا. سیٹھ جی نے اس کو بھی ٹک کر کے پاس کر دیا اور آگے بڑھے. ہوٹل 300 روپے. مگر کس ہوٹل میں ٹھہرا رہے ہیں آپ ان کو؟ سرتاج میں. سیٹھ جی مسکراتے ہوئے بولے, شاید آپ کو معلوم نہیں ہے مرین ڈرائیو پر اپنا ایک شاندار گیسٹ ہاؤس ہے باہر سے آنے والے ایسے ہی یورپین مہمانوں کے لیے. براؤن صاحب کو وہاں ٹھہرا دو. اتنا کہہ کر سیٹھ جی نے 300 کی رقم کو تخمینے میں سے کاٹ دیا. مگر کیلاش کو رتی بھر ملال نہ ہوا کیونکہ ہوٹل کے بل میں کچھ کمائی ہونے کی امید نہ تھی. اور یہ 100 روپے ٹیکسی کے زیادہ تو نہیں ہے؟ مگر ٹیکسی پر خرچ کرتے ہو, اور میری گاڑی لے جاؤ نا. سیٹھ جی نے مشورہ دیا, آپ کی دونوں گاڑیاں مرمت کے لیے گئی ہیں تو سائے صاحب کی گاڑی لے جاؤ. وہ پونہ گئی ہے اس لیے میں نے ایک پرائیویٹ امپالا کا انتظام کیا ہے, صرف 100 روپے میں 2 دن کے لیے میں پیٹرول کے.
صرف 100 روپے میں امپالا 2 دن کے لیے, اور وہ بھی پیٹرول کے ساتھ؟ ناممکن ہے.
سیٹھ جی نے بڑے فخر اور غرور سے کیلاش کی طرف دیکھا. کیلاش کا منہ سیٹھ جی کی مسکراہٹ دیکھ کر مسرت سے پھول گیا.
ٹک, 100 روپے جیب میں, 40 روپے متفرق, یہ تو بالکل مناسب ہے.
سیٹھ جی پھر بولے,
ٹک.
کیلاش نے اطمینان کا سانس لیا, صرف ہوٹل کی مت کٹی تھی. چلیے ٹھیک ہے. سیٹھ جی کاغذ پر دستخط کرنے لگے. یہ کہا یا کہ انہیں کچھ خیال آیا. انہوں نے اسی وقت ٹیلیفون اٹھا کے کہیں ٹیلیفون کیا. ٹیلیفون پر گفتگو کچھ ایسے طریقے سے ہوئی کہ کیلاش کچھ سمجھ نہ سکا. چند منٹ کے بعد سیٹھ جی نے ٹیلیفون نیچے رکھ دیا. خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولے,
ایک سفارت خانے میں فون کیا ہے, ادھر اپنا ایک پہچان والا ہے, وہاں سے 2 بلیک ڈاگ کا بندوبست ہو گیا.
اتنا کہہ کر سیٹھ جی نے بلیک ڈاگ کے 400 روپے کاٹ دیے. پھر پینسل کا موٹا سرا ہاتھ میں لے کر اپنے دانت بجانے لگے اور کیلاش ان کا گلا دبانے کی سوچنے لگا. سیٹھ جی نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی, پھر ایک دم کھول دی. ایسی روشن مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی جیسے ان کے اندر 1000 کلو واٹ کا بلب روشن ہو گیا ہو. بڑے پیار سے کیلاش کی طرف دیکھ کر بولے,
کیلاش بیٹا, تم رستوگی کو جانتے ہو, اپنا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں؟
جی ہاں.
اس کی شادی حال ہی میں ہوئی ہے؟
جی ہاں.
جہیز میں اسے ایک نئی کیڈلک ملی ہے؟
جی ہاں. کیلاش کا گلا رکنے لگا.
میرا نام لے کر اس سے 2 دن کے لیے گاڑی لے لو.
سیٹھ جی خوش ہو کر بولے. پھر بلو پینسل لے کر سیٹھ جی نے ٹیکسی کے 100 روپے بھی کاٹ دیے. اب کال گرل کے 500 رہ گئے تھے اور متفرق کے 40 روپے.
یہ کال گرل 500, کال گرل 500, ارے کیا زمانہ آ گیا ہے, دھرم کا نام ہی اڑ گیا ہے اس دنیا سے. جسے دیکھو ذرا سے کام کے لیے کال گرل مانگتا ہے. کال گرل, کال گرل, کیا ہے کال گرل 500 سے کم میں نہیں آ سکتی کیلاش جی؟
وہ بہت ہی بڑھیا, بہت ہی سندر لڑکی مانگتے ہیں سیٹھ جی. کیلاش نے بہت ہی سندر پر بہت زور دیا. سیٹھ جی نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی, سوچ سوچ کر بولے,
تو سندر تو اپنی اوشا بھی کسی سے کم نہیں ہے, باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟
اتنا کہہ کر سیٹھ جی نے جلدی سے کال گرل 500 کی مت پر بھی لکیر پھیر دی اور صرف 40 روپے متفرق کی رقم منظور کر کے کاغذ کیلاش کے ہاتھ میں واپس تھما دیا اور پھر کسی دوسری فائل میں مصروف ہو گئے.
پہلا بل. کرشن چند کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں اسد نذیر.